الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ اثر اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے. ایک تو اس سورت کے بارے میں ہے کہ یہ اولین سورتوں میں سے یعنی بالکل شروع میں یہ نازل ہوئی تھی اور 13 نمبر پر جو ہے آپ کہیں زمانہ نزولی کے اعتبار سے ترتیب نزولی کے اعتبار سے 13 نمبر پر سورت تھی. تو یہ مختصر ترین سورتوں میں سے تین ہی سورتیں ایسی ہیں جن جو تین تین آیات پر ہیں ان میں سے ایک سورہ اثر ہے لیکن یہ جامع ترین سورت ہے اور اس میں انذار کا نقطہ عروج ہے یعنی ایک ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام انسان نقصان میں. اسی طرح سادہ ترین ہے, بہت آسان ہے اسے سمجھنا, اردو سمجھنے والے جو ہیں وہ آرام سے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. اور اسی طرح اس کی عظمت کے اعتبار سے دو اقوال ہمیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ملتے ہیں. وہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس حاضر سورہ لبسیاتہم, اگر لوگ اسی ایک صورت پر غور و فکر کر لیں تو ان کی یہ وسیع ہو جائے. اسی طرح ان کا دوسرا قول ہے لو لم ينزل من القرآن سوا لکفت الناس, اگر اس صورت کے علاوہ کچھ نازل نہ ہوتا قرآن نے تو انسانوں کی کفایت کے لیے کافی تھا. اب اس میں غور کیا جائے تو تین آیتیں ہیں, پہلی آیت میں ایک قسم ہے اور دوسری آیت میں ایک قاعدہ اور کلیہ ایک اصول بیان ہو گیا ہے اور تیسری آیت اس عام اصول سے ایک استثنا کو بیان کری. تو تین آیتوں پر مشتمل گویا یہ صورت. تذکیری لحاظ سے دیکھا جائے تو زور کلام ہے اس میں بہت زیادہ, بات قسم سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی حالانکہ اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ اس میں کامیابی اور ناکامی کا پرانی معیار بیان ہوا, آج دنیا میں بھی معیار ہے کامیابی ناکامی کا اور وہ ہے مال پیسہ, جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا کامیاب ہے, جبکہ قرآن جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ معیار بتا رہے ہیں. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہیں, کاروبار ہے, لیکن یہ چار چیزیں نہیں ہیں, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, تو وہ ناکام انسان. اور ایک انسان چاہے جھوپڑے میں رہتا ہو, ایک وقت کھاتا ہو, دوسرے وقت فاقہ کرتا ہو, پھٹے پرانے پہنتا ہو, لیکن اگر اس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں تو وہ کامیاب انسان ہے قرآن کی نظر. پھر یہ کہ اس میں نجات کی کم از کم شرائط ہیں یعنی بیئر پاسنگ مارکس ہیں جو اس میں بیان ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں مزید یہ چاروں شرائط جو بیان ہو رہی ہیں وہ چاروں ضروری ہیں, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دو چیزیں آدمی کرے تو باقی دو چھوڑ دے, بلکہ اس میں یہ چاروں کام کرے گا تو پھر اس سے نجات کا وعدہ ہے. اور پھر ایک معقول انسان کی روش ہے, بالکل آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ کہیں بیابان میں پکنک منانے گئے ہیں, وہاں سے آبادی کا ایک ہی رستہ ہے. تو ایک معقول انسان وہ ہوتا ہے جو اس رستے کو مانے کہ ہاں یہی صحیح رستہ ہے. تو وہ انسان معقول نہیں ہے جو صحیح رستے کو مان کر بھی غلط رستے پر چل رہا, تو وہ تو آدمی کہے گا یہ بیوقوف آدمی ہے, اسے پتا تھا وہ رستہ صحیح ہے, جاؤ ادھر ہے. پھر تیسرا یہ کہ فرض کریں کہ وہ آدمی صحیح رستے کو صحیح پہچان کر اور صحیح رستے پر جا رہا ہے لیکن اس کے گھر والے غلط رستوں پر جا رہے ہیں, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے بلانا چاہیے کہ ہمیں بچوں ادھر آؤ, یہ ہے صحیح رستہ. اور اسی طرح اگر اس صحیح رستے پر کوئی رکاوٹ ہے تو جو ہے اس رکاوٹ کو عبور کرنا چاہیے. تو یہی معقول انسان کی روش ہے, یعنی صحیح کو صحیح ماننا اسے ایمان کہتے ہیں, صحیح رستے کو صحیح ماننا کہ رستہ صحیح, پھر اس رستے پر چلنا یہ عمل صالح, پھر دوسروں کو بھی اس رستے کی طرف بلانا یہ تواصی بلا, اور پھر صحیح رستے پر اگر کوئی رکاوٹ ہے مثلا کچھ بدماش ہے وہ کہے جاؤ تم جنگل میں جو ہے وہاں ہلاک ہو اور میں نہیں یہاں سے گزرنے دوں گا, تو اب ان سے مقابلہ کرنا یہ تواصی بالصبر کہلاتا ہے. گویا ایک معقول انسان کی روش اس میں بیان ہوئی ہے. اب آئیے ایک کے قائد پر تھوڑا سا غور کر کے آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم. تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں لیکن قسم تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے اور زمانہ گویا گواہ بھی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ زمانہ اس پر شاہد. اور یہاں لیکن تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھائی گئی. تو اصل میں اس کی مثال مولانا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے برف فروش کا, کہ جب آپ امیجن کریں کہ بازار لگا ہوا ہے, کوئی اس میں برتن بیچ رہا ہے, کوئی کپڑا بیچ رہا ہے, کوئی اور کوئی چیز بیچ رہا ہے, لیکن ایک تاجر ہے جو برف بیچ رہا ہے. تو اس تاجر میں واقعی تجار میں کیا فرق ہے؟ एक कपड़े वाले का कपड़ा आज नहीं बिका, चार दिन बाद बिक जाएगा। बर्तन वाले के बर्तन आज नहीं बिके, दस दिन बाद बिक सकते हैं। लेकिन बर्फ वाले को चंद घंटों के अंदर अंदर बर्फ बेची। अगर उसने बर्फ नहीं बेची तो यही नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि उसका असल सरमाया भी जाया हो जाए। इसकी उसे फिक्र होती है और वो आवाजें लगा रहा होता है कि लोगों मेरे हाथ पर रहम फरमाओ और ये बर्फ मुझसे खरीद लो। तो यही हमारी कैफियत है, जैसे हमारी जिंदगी इस बर्फ की तरह पिघल रही। हर लम्हा जो गुजारा है वो कभी ना आने के लिए हाथों से जा रहा है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दों ने घड़ियों की एक और घटा दी। और ये एक लम्हा जो जा रहा है जैसे में हमारी जिंदगी का जो एसेट है ये तेजी से हाथों से निकलता जा रहा है और हम अपनी जो आखिरी डेस्टिनी है मौत उसकी तरफ जो है तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ये ख्याल है तो इसकी तरफ जो है वो इंसान की तवज्जो होनी चाहिए। बड़ा खूब जो है वो मौलाना बहाल मौलाना मजलूम रहमतुल्लाह अलैह के इशारे, वो फरमाते हैं हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम दब बदम, सांस है एक राह रुए मुल्के आदम, दफतन एक रोज ये जाएगा थम, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तो जिस तरह बर्फ पिघल रही होती है इसी तरह ये हमारी उम्र तेजी से हाथों से निकल रही है। इसमें जो दूसरी मरकजी आयत है उसने फरमाया इन्ना इंसाना लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारा उठाने वाले। अब इंसान का खसारा जो है वो तीन अखबारात से, एक तो ये कि जानदार जो है वो सबके सब एक कंपटीशन में है, उन्हें सर्वाइवल जो है वो बहुत बड़ा टास्क है, उसके लिए एक मशक्कत है जो उठानी पड़ती है। हर इंसान को सुबह ही सुबह मुंह अंधेरे निकलना पड़ता है और वो एक कोलू के बैल की तरह मशक्कत करता है और फिर रात गए वापस आता है, उससे कोई फायदा नहीं। अमूमन गरीब लोग समझते हैं कि शायद ये मेहनत मशक्कत हमारे हिस्से में, लेकिन उनके हिस्से में फिजिकल मेहनत है जो, और बाकी जो अमीर लोग हैं उन्हें जहनी भी मशक्कत होती। एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर जब फैक्ट्री से निकलता है तो उस फैक्ट्री के सब तमाम मसाइल जो है फैक्ट्री के अंदर छोड़कर निकलता है और अपनी टूटी हुई चारपाई पर जो है आराम से पांव फैलाकर सोता है। लेकिन जो फैक्ट्री का मार्केट मालिक आके अपने बेड पर लेटता है, लाखों रुपए का उसका पलंग होता है, लेकिन वो पूरी फैक्ट्री लेकर लेटता है और कई कई ट्रैंकुलाइजर खाकर उसे नींद नहीं आते। तो सिर्फ इसका फर्क है कि ये गम से और परेशानी से कोई बचा हुआ नहीं और ये मशक्कत हर एक ने झेलनी है। इसी तरह दूसरा ये कि इंसान के साथ एहसासात और जज्बात है और वो भी इंसान को ये गम और खुसरान है जिससे वो दोचार करते हैं। तो खुद अगर वो दुनिया में तरक्की कर गया लेकिन औलाद फर्ज करें बोलने से और सुनने से महरूम है, उसका गम लगा देता है, या वो सही है उसके भाई का कारोबार तबाह हो गया और परेशानी आ गई उसका गम लगा रहता है, वरना मुल्क कौम पर आफत आ गई उसका गम लगा रहता है। तो कैदे हयात तो बंद गम दोनों असल में एक है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए, और फिर ये कि जब अल्टीमेट गम का मामला होता है तो आदमी समझता है कि चलो मौत ही आ जाए, तो अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर कर भी चैन ना पाया तो गिर जाएंगे। इंसान के साथ मामला ये है कि मर के भी चैन नहीं, उसे अब जो कुछ किया वो उसका जो है जवाबदेही भी करे। तो ये दूसरा दर्जा है इस खसारे का, एक तो एक मुशक्कत है जो हर एक के हिस्से में, दूसरे ये एहसासात और जज्बात जो है वो भी इंसान को जो है खुसरान तक लेके जाते हैं, और तीसरा ये कि मौत के बाद जिंदगी है और हिसाब किताब होगा, ये भी एक दर्जा है खसारे का। इसलिए मुस्लिम शरीफ की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़ालुल क़दम इब्ने आदमा, कि हिल नहीं सकेंगे बनीन आदम के कदम, यौमल क़यामती क़यामत के दिन, हत्ता युसालू अन ख़म्स, यहां तक कि वो पांच बातों का जवाब न दे दे। पहली होगी अन उमरी फीमा अफना, उससे पूछा जाएगा उमर कहां पर फना करा है, अन शिबाब ही फीमा अबला, और खसूसन जवानी कहां लगा करा है, वफीमा, और पूछा जाएगा वह माल ही मिन ऐनक तसबहू, माल के बारे में कहां से उसे कमाया, वफीमा अनफकहू, और कहां पर उसे खर्च किया, व माजा अमिला फीमा अलिमा, उससे पूछा जाएगा जो इल्म हासिल किया था उसमें कितना अमल किया। तो ये जब तक इन सवालों के जवाब नहीं देगा तो उसकी निजात नहीं होगी। इसलिए फरमाए इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन तमाम इंसान जो है वो नुकसान है। अब इससे कोई एक्सेप्शन यहां अल्लाह ने बयान नहीं की, तो इसलिए मौलाना राजी रहमतुल्लाह अलैह तो कहते हैं कि इंतहाई हौलनाक और खतरनाक आयत है, इसमें तो तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने नुकसान का जो है पैगाम सुना दिया। और फिर तीसरी आयत में एक एक्सेप्शन है जो रोशनी की एक किरण है, उम्मीद की एक किरण, फरमाया इल्ला लजीना आमनू वा अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, وتواصوا بالحق اور آپس میں ایک دوسرے کو مل جل کر حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی، تو یہ چار کام جو لے کر آئے گا تو وہ اس خسارے سے بچ جائے گا۔ ایمان ہم پڑھا ہے کہ ایک تو زبانی مان لینے کا دعویٰ ہے اور ایک دل سے یقین کرنے کا معاملہ، اور ہمیں انفارچونیٹلی صرف زبانی ایمان حاصل ہے، دل کا یقین نہیں، حالانکہ اصل مطلوب جو ہے یہ دل کا یقین ہے، جس پر دل کا یقین ہو جاتا ہے انسان کا عمل بدل جاتا ہے۔ اگر مجھے یقین ہو اس پانی میں زہر ملا ہوا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں پیوں، لیکن اگر میں یہ پانی پی رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اس میں جو ہے زہر، اس طرح گرم ہوتی ہے بلکہ شک ہی ہوتا ہے اس طرح گرم ہے شاید، تو آدمی ہاتھ سے نہیں پکڑتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر گرم ہوئی تو ہاتھ جل جائے گا۔ تو جس چیز کا یقین ہو جائے نا عمل اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو اگر یقین ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہو نہیں سکتا کہ قرآن کے خلاف عمل کیا جائے، ہو نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ورزی کی جائے۔ اصل میں ہمیں زبانی ایمان تو ہے لیکن حقیقی ایمان حاصل نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان حاصل ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ، مؤثر ترین طریقہ جو ہے ایمان حقیقی کے حصول کا، وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اور اسی طرح آسان ترین طریقہ یہ کہ اہل ایمان کا ساتھ رہا جائے، اور صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ آدمی رہتا ہے تو اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ غور و فکر، اور تین آیات ہیں جن پر غور و فکر ہونا چاہیے، آیت انفسی اپنے اوپر انسان غور و فکر کرے، تو اپنے وجود پر جب غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا کنٹرول نہیں ہے، میں پورے جسم پر کوئی اور ہی ہے جو اسے چلا رہا ہے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جسم و جان کی جو اللہ نے دی، پھر اپنے علاوہ ہر چیز یہ آیات آفاقی کہلاتا ہے، یہ جو پوری کائنات یہ بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والی ذات بہت عظیم ہے، اور یہی سفر جو آیات قرآن بڑی تیزی سے کرا دیتا ہے، یہ غور و فکر کو جو حاصل ہے وہ چند منٹوں میں قرآن کو جب سمجھ کر پڑھا جاتا ہے تو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان حقیقی عطا فرمائے۔ عمل صالح کی بھی تین شرائط ہیں، پہلی شرط یہ کہ اب ایک عمل عمل صالح اس وقت کہلاتا ہے جب وہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، نمبر دو اگر آخرت میں مطلوب ہو دنیا میں، اور نمبر تین یہ کہ سنت کے خلاف عمل نہ ہو، یہ تینوں شرائط ہوتی ہیں تو وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو یہاں تواسی بالحق کہا گیا، تواسی میں ویسے بھی مل جل کر کرنے احتمام سے کرنے کے بعد ہے، اور یہ معنی ہوتے ہیں، اسی سے ایک جو ہے اجتماعیت کی طرف بھی جو ہے وہ مطلب جاتا ہے کہ اکیلے اکیلے کام نہیں کرنے، مل جل کر ایک ساتھ کی کام کرنے۔ تو حق جو ہے ہر چیز جو حقیقتاً موجود ہو، اور اسی طرح جو عقلاً مسلم ہو، اخلاقاً واجب ہو، اور جو بامقصد ہو وہ حق کہلاتا ہے۔ تو سب سے بڑا حق وہ اللہ کی ذات ہے، اس کا دین ہے، اس کی طرف جو گویا لوگوں کو بلانا، اور پھر اس پر جو مشکلات آئیں اس پر صبر کرنا۔ تو یہ چار کام جن کے پاس ہوں گے وہ آخرت میں یعنی نجات پا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاروں دولتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اس میں ایک ترتیب یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر زندگی میں صبر کے مراحل نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق بیان نہیں کر رہا۔ حق کیوں نہیں بیان کر رہا؟ کیونکہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب لوگوں سے کیسے کہے گا کہ بھئی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو جبکہ خود ہی نافرمانی کرتا ہوں؟ تو اپنا عمل کیوں کمزور ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے ایمان حقیقی کی کمی ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا اللہ کا جو ہونا چاہیے، اور اتنے درجے کا یقین نہیں ہوتا آخرت کا جتنا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان کی جو ہے دوسری ترتیب بھی ٹھیک ہے، یعنی اگر ایمان حقیقی ہوگا تو عمل نیک ہوگا، عمل نیک ہوگا تو دوسروں کو بھی بھلائی کی دعوت دے گا، برائی سے منع کرے گا، اور جب یہ برائی سے منع کرے گا تو صبر کے مراحل بھی آئیں گے۔ اب اس میں دو عدم توازن کے معاملات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ ہی کو آدمی مانتا رہے اور دوسروں کی طرف جو ہے توجہ نہ کرے، ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرے، انہیں برائیوں سے منع نہ کرے۔ تو اصل میں تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم پہلے خود تو ٹھیک ہو جائیں پھر دوسروں کو کہیں گے، تو خود ٹھیک ہونے میں کتنا وقت چاہیے؟ کوئی سال، دو سال، پانچ سال، دس سال، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آدمی کبھی بھی مکمل صحیح نہیں ہو سکتا، 100% تو کسی آدمی میں اصلاح نہیں ہو سکتا، بس آدمی اپنی بھی اصلاح کی فکر کرے اور دوسروں کی طرف بھی توجہ ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ اپنی فکر نہیں ہے اور ساری بندوقوں کا رخ دوسروں کی طرف ہوتا ہے، اور تمہارا یہ غلط ہے، تمہارا وہ غلط ہے، تم یوں غلط کرتے ہو، اپنے آپ کو آگے بھولا ہوتا ہے۔ تو دونوں سے بچنا چاہیے، اور اس لیے اس کی جو بہترین مثال سورہ اثر پر عمل کی ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ آپ کے ایمان کی تکمیل بھی قرآن کے ذریعے ہوئی، اور آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، اور اسی طرح آپ کا عمل صالح جو ہے وہ مثالی عمل صالح اور پھر آپ نے مل جل کر صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ دین کی طرف بلانے کی جدوجہد کی، اور اس مرحلے میں جتنے بھی مصائب آئے وہ آپ نے سب صبر سے برداشت کیے. تو بہرحال دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے مصداق بنائے. اگلی سورت سورہ حمزہ، اور اس میں آخرت سے غافل انسان کا پست کردار اور پھر اس کا انجام بیان ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل حمزۃ اللمزہ، ہلاکت ہے غیبت کرنے والے. یہ حمزہ جو ہے غیبت یا عیب جوئی کے لیے آتا ہے، اور لمزہ کہتے ہیں کہ کسی کو تانے دینا، خواہ وہ آنکھ سے ہو، ہاتھ کے اشارے سے ہو یا زبان سے ہو. تو فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی ہے غیبت کرنے والے اور تانے دینے والے کے لیے. اب اس کا جو ہے اصل مرض کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ، جو جمع کرتا رہتا ہے مال اور پھر اسے گنتا رہتا ہے. تو انسان کو بڑا شوق ہے، بڑی محبت ہے مال کی، یعنی تسبیح پڑھنے میں تھک جاتا ہے لیکن مال گننے میں نہیں تھکتا. نوٹ آپ پگا دیں تو وہ گنتا رہے گا. تو فرمایا یا سب ان مالہ اخلدہ، اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، یعنی مال کو اپنا بہت بڑا سہارا سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ جب اس کے ساتھ رہے گا. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونا ہے؟ کلا لا یوم بزننا پھر ہوتا ماں، ہرگز نہیں، وہ ضرور پھینکا جائے گا ہوتا ماں. وما ادراک ما ہوتا ماں، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہوتا ماں کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اللہ تی تتال والا لافیدہ، جو پہنچ جائے گی، چڑھ جائے گی دلوں تک. تو باقی آگ تو اوپر اوپر رہتی ہے، یعنی یہ دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم موصدہ، اور بے شک وہ آگ میں چاروں طرف سے ان پر وہ آگ بند کر دی جائے گی. فی آمد ممددہ، اور وہ لمبے لمبے ستونوں میں گویا جکڑے ہوں گے. تو اللہ اس بدترین انجام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت سورہ فیل ہے، اور سورہ فیل سے آگے تک جو ہے ایک طریقہ ان صورتوں کو سمجھنے کا اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہے. ویسے تو یہ کہ پورا قرآن جو ہے اس سے آپ سیرت بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف مراحل پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں. تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو سورہ فیل جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ولادت کا ذکر ہے، جس سال آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ابراہ شریم اس نے جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کیا. اور وجہ یہ تھی کہ یہ یمن کا گورنر تھا اور عیسائی تھا، اس نے بہت ہی شاندار کلیسا بنایا تھا، لیکن اس کے گرجے میں، اس کلیسا میں کوئی آتا ہی نہیں تھا. چنانچہ اسے بڑی جو ہے تب چڑھی، اس نے کہا جب تک یہ، پھر ایک انسیڈنٹ بھی ہو گیا کہ ایک عرب بندو آیا ہوا تھا اور وہ اس گرجے میں اس نے جو ہے غلاظت پھیلا دی. تو اسے بڑا غصہ آیا، اس نے کہا جب تک یہ کعبہ ہے تو میرے اس عبادت گاہ میں کوئی نہیں آئے گا. چنانچہ وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ نکلا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ 60,000 کی فوج تھی اس کے ساتھ، اور 9 سے 13 ان میں ہاتھی بھی تھے. اور بڑے زوم میں نکلا کہ میں خانہ کعبہ کو اٹھاؤں گا، اور وہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر میرا ہی گرجا ہے جس پر لوگ آئے. چنانچہ جب وہاں پہنچا ہے تو حضرت عبد المطلب جو ہے ان کے 200 اونٹ بھی جو ہے ایک چراگاہ میں چل رہے تھے، وہ اس کی فوج نے کیپچر کر لی. عبد المطلب جو ہے وہ پہنچے ابراہ سے ملنے، اور بڑے لمبے چوڑے اور باروق شخصیت تھی. ابراہ بہت متاثر ہوا، اس نے اپنے قریب بٹھایا اور کہا جی آپ کیسے آئے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ جو ہے وہ تمہارے فوجیوں نے پکڑ لی ہیں اور وہ مجھے واپس کر. اس نے کہا مجھے تو بڑی مایوسی، میں سمجھا تھا کہ آپ مجھ سے کہیں گے کہ بھائی خانہ کعبہ کا جو ہے وہ ارادہ ترک کر دو، اسے نہ اٹھاؤ، اور یہ تو تم نے جو ہے بات ہی نہیں کی خانہ کعبہ کی. تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، وہ جس گھر کا مالک جو ہے وہ اپنے گھر کی خود عبادت کرے. چنانچہ حضرت عبد المطلب پھر گئے، اور ان کی دعا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر جو ہے وہ دعا کی کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، ابراہ اس کے لشکر سے اپنے عزت والے گھر کو بچائے. اور کیونکہ قریش کے لیے اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنا ممکنات میں سے نہیں تھا، تو وہ پہاڑوں پر چلے گئے کہ اب اس فوج کے آگے تو ہم کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتے. چنانچہ یہ فوج جب جو ہے محاصر پہنچی ہے، یہ مزدلفہ اور مکہ کے درمیان کا علاقہ ہے، تو وہاں پر جو ہے ایک دم ریڈ سی سے جو ہے وہ پرندوں کا وال آیا، ان کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے سے کنکر تھے، اب وہ انہوں نے اس لشکر کے اوپر پھینکے، اور یہ پتھر گرتا تھا تو سر سے پیر کی طرف نکل جاتا تھا اور گوٹ جو ہے وہ جسم سے گلنا شروع ہو جاتا تھا. چنانچہ اس فوج میں بھگدڑ مچ گئی، ویسے تو تفصیل یہ ہے کہ وہ ایک بڑے ہاتھی پر تھا رہا آگے آگے, اور جو ہے وہ ہاتھی جو ہے وہ ایک جگہ آ کر ٹھہر گیا, وہ جو ہے چلنے سے انکار کر دیا. اس کی صرف خانہ کعبہ سے ہٹائی جاتی تھی تو دوڑنے لگتا, اور خانہ کعبہ کی صرف پہ کیا جاتا تھا تو ٹھہر جاتا. یہی موقع تھا کہ اب امینیں آئیں اور انہوں نے وہ کنکریا اس فوج کے اوپر پھینکی, ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا. اب رہا بھی بھاگا واپس کہ وہ بھی اس لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا سب کا سب. تو یہ واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دشمنان بیت اللہ کا ذکر. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. بس کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا برتاؤ کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. بس کیا نام بنا دیا ان کی سازش کو جو ہے وہ بیکار. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور صلی اللہ نے بھیجا ان پر جو ہے وہ ابابیل کے جھنڈ. یہ ابیل سے جو ہے ابابیل بنا ہے, اور یہ یعنی کسی خاص پرندے کا نام نہیں ہے, جھنڈ کہلاتا ہے, پرندوں کا جھنڈ وہ ابابیل کہلاتا ہے. ترمیہم بحجارت من سجیل. اور جو پھینکتے تھے ان پر جو ہے پتھر سجیل کے. سجیل جو ہے یہ ریگستانوں میں ہوتا یہ کہ صبح جب شبنم پڑتی ہے تو شبنم کے قطرے کے ساتھ کچھ مٹی جو ہے وہ چپک جاتی اور وہ ایک گولی سی بن جاتی ہے. جب دوپہر میں دھوپ پڑتی ہے اس پر تو وہ پکے کنکر بن جاتے, تو وہ سجیل کہلاتا. تو وہ کنکر جو ہے ان لشکروں پر برسائے ان پرندوں نے. فجا عالم کا آشرم معقول. بس کر دیا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے, ایسے ان کی حالت ہوگی جو ہے بہت ہی برا حال ہوگا. تو بہرحال سورہ قریش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا تعارف کرایا جا رہا ہے اور قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. اور قریش کو مانوس کرنے کے لیے. لإیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے. تو وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سردیوں میں جو ہے یمن آ جاتے تھے نیچے جو گرم پانیوں کا علاقہ ہے, اور یہاں سے جو ہے وہ ٹریننگ کی شروع ہوتی تھی, اور گرمیوں میں اوپر شام کی طرف چلے جاتے تھے جو یورپ سے قریب تر ہے اور ٹھنڈا علاقہ ہے, اور اس طرح ایسٹ ویسٹ جو کانٹیننٹس ہیں ان کے درمیان جو ہے ایشیا اور یورپ کے درمیان ان کی تجارتی روٹس پر منافلی چلتی تھی. اور اس کی وجہ بھی بیان ہو رہی ہے کہ وجہ کیا تھی, اتنے آرام سے یہ کاروبار کرتے تھے اور ان کے قافلے چلتے تھے. فلیعبدوا رب ھذا البیت. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے گھر کے مجاور بنے بیٹھے تھے اور خانہ کعبہ کی عزت پورے عرب میں تھی. تو فرمایا بس عبادت کرو اس گھر کے رب کی. الذی اطعمہم من جوع. اور جس نے تمہیں کھلایا بھوک میں. وآمنہم من خوف. اور اس نے امن دیا تمہیں خوف. تو اللہ کے احسانات انہیں یاد دلائے جا رہے ہیں. پہلا احسان کہ تمہاری تجارت کو اللہ نے رواں دواں کیا ہے, اور گرمی ہو اور سردی ہو اور تمہارے تجارتی سفر چلتے رہتے ہیں. دوسری اللہ کا بہت بڑا احسان کہ خانہ کعبہ کو اللہ نے مکہ میں بنایا اور تمہیں اس سے جو ایک سرداری عزت پورے جو ہے وہ عرب میں دی. تیسرا یہ کہ وہ اللہ کا شکر کرو جو بھوک میں کھلاتا ہے. اور چوتھا یہ جس نے عرب میں عام بدمنی کی اور جنگ و جدال تھا, لیکن یہ قریش جو ہے ان کے قافلے پورے امن سے چلتے تھے. اگلی سورت سورہ معاون ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کردار بیان ہو رہا ہے, اور آخرت سے غافل ہر انسان کا اسی طرح کا کردار ہوتا ہے. تقریباً 5 اس حوالے سے صفات آ رہی ہیں ایسی شخص کی جو آخرت کا انکار کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین. بس کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے جھٹلایا بدلے کو جزا کو. فذالک الذی یدعو الیتیم. اب اس کے پہلی خباثت کہ یہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. نمبر 2 ولا یحض علی طعام المسکین. اور ترغیب نہیں دلاتا کسی مسکین کو کھلانے کی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور نمبر 3 ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, کیونکہ یقین ہی نہیں ہے آخرت کا. اور نمبر 4 الذین هم یراؤن. اور جو دکھاوا کرتے ہیں. یہ دکھاوا ایسے حدیث میں شرک خفی کہا گیا. تو امام غزالی کہتے بخل بچھو کی طرح ہوگا اور دکھاوا زہریلے سانپ کی طرح ہوگا. دین کی راہ میں نہ خرچ کرنا, یہ قبر کو بچھوؤں سے بھر دے گا. لیکن بچھو جب ڈنگ مارتا ہے تو تکلیف تو بہت ہوتی ہے لیکن موت نہیں ہوتی. لیکن زہریلا سانپ جب ڈستا ہے تو اس سے تو موت ہونے کا اندیشہ ہوتا. تو یہ دکھاوا یہ جو ہے اور زیادہ برا ہے. یعنی وہ اللہ سے تو امید نہیں ہے, آخرت میں اجر کی توقع نہیں ہے. تو اگر نیکی کرتا بھی ہے تو دنیا ہی کے لیے کرتا. اس لیے وہ بڑی مشہور روایت ہے, مسلم شریف کی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں تین افراد کا جو ہے معاملہ لایا جائے گا، اس میں سے ایک شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلائیں گے، اس سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ میں تیری خاطر جان اپنی قربان کر دی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، شجاع کہا جائے، اور تیرے قصیرے گاڑیاں وہ سب ہو چکا، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں، اور فرشتوں کو حکم ہوگا وہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں دیکھیں، اور دوسرا جو ہے ایک عالم دین ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلائیں گے، پوچھیں گے تو نے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ میں نے دین سیکھا اور سکھایا، ساری زندگی یہی کام کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے سب اس لیے کیا کہ تیری واہ واہ ہو، تجھے صاحب علم کہا جائے، اور لوگ جو ہے تیری عزت کے لیے سب ہو چکا، اب یہاں پہ تیرے لیے کچھ نہیں، اور حکم ہوگا وہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم واسط کیا جائے، اور تیسرا جو ہے وہ سخی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلائیں گے، پوچھے کہ تم نے کیا کیا، وہ کہے گا اللہ آپ کی دی ہوئی دولت دونوں ہاتھوں سے آپ کی بندوں میں لٹائی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کذب تھا، تو نے جھوٹ تھا، تم نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، تیری تعریفیں سب ہو چکا، اب یہاں آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں، اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم واسط کیا جائے، جیسے میں یہ ریاکاری بہت خسارے والی بات، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کرا کیا وہ شرک کر چکا، اور اس کا پانچواں بس پاری ہے ویمنعون الماء، اب وہ روکتے ہیں عام برتنے کی چیزیں، جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے کرتا ہے کہ بھئی کسی نے کہا کہ بھئی ذرا پلاس دے دیجئے یا گلاس دے دیجئے یا اور کوئی ایسی استعمال کی چیز دے دی، تو آدمی کو اندیشہ یہ ہوتا ہے میں ایسے لوں گا پتہ نہیں واپس کرے گا نہیں کرے گا، میری چیز ٹوٹ نہ جائے اور مجھے شاید ضرورت پڑ جائے، اسے کہتا نہیں ہے، لیکن جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں انہیں امید ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کا کام بن جائے گا مجھے اجر مل جائے گا، تو آخرت کے اجر اور ثواب اللہ کی رضا کی خاطر وہ عاریتاً چیزیں دیتے ہیں، اور جو آخرت سے غافل ہوتا ہے وہ یہ عاریتاً چیزیں بھی نہیں دیتا، آگے سورہ کوثر ہے، اس میں آپ سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہ کہ انجام کیا رہا، تو اس اعتبار سے اسی طرح بلکہ یہ کہ کردار کیسا تھا، تو آپ کا کردار یہاں پر آ رہا ہے اور آپ کے جو مخالفین کا کردار وہ سورہ لہب میں آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضیلت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی ہے، اور پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ کے صاحبزادی کا انتقال ہوا اور اس پر جو ہے ابو لہب خوشیاں مناتا ہوا جو ہے جا رہا تھا، بتیرا محمد بتیرا محمد بتیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ کہا تھا کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد کی جڑ کٹ گئی، معاذ اللہ، وہ بہت خوش تھا کیونکہ نسب لڑکوں سے چلتا ہے، اور اس نے کہا ان کا تو کوئی لڑکا ہی زندہ نہیں رہا، تو اب تو یہ مٹ جائیں گے، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے، تو صحابہ نے کہا نہیں، آپ نے کہا یہ جنت کی ایک نہر ہے جو مجھے دی جائے گی، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر میں میں اپنے حوض کوثر پر ہوں گا اور جو میرے ہاتھ سے جامع کوثر پیے گا اسے پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے، ویسے اس کے اور بھی معنی لیے گئے کہ خیر کثیر، اور بعضوں نے اس سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لیا ہے اور قرآن جیسی کتاب بھی لی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہے، صحابہ جیسے ساتھی بھی ہیں، لیکن بہرحال حدیث میں تو یہ بھی استراحت ہے کہ کوثر جو ہے جنت کی ایک نہر کا نام ہے، فصلی لربی کا ونہر، تو فضیلت خاتم الانبیاء کے بعد فرائض خاتم الانبیاء، بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی اور قربانی کیجئے، ان ناشانیہ کا ہوا لبتر، اور یہ ایک پیشن گوئی ہے جس پر دے دی گئی کہ بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا رہے گا، اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو عربوں کا ہو ہے، لیکن ابو لہب کو جانے والے جو ہے وہ مٹ گئے اور ختم ہو گئے، تو بہرحال یہاں جو ہے ایک مضمون بیان کرنے کا بہرحال ہو رہا ہے، اور یہ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا، علی میاں کے نام سے مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں دو روزے، ان کا ایک چھوٹا سا کتاب سے ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو 24 گھنٹے کا یہ بلکہ دن بھر کا روزہ ہوتا ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں، اسی طرح ایک عمر بھر کا روزہ ہے. اور اگر آدمی اس زندگی کو جو کہ بڑی مختصر ہے, ہم قرآن میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ آدمی جب غور کرے گا جو اس نے زندگی گزار کر پہنچا ہوگا آخرت میں, تو اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک دن یا دن کا کوئی حصہ گزار کر آئے. تو جس طرح یہ ایک دن کا روزہ ہوتا ہے, اسی طرح یہ جو ایک مختصر سی زندگی ہے, اسے بھی اگر ایک روزے دار کی طرح گزار جائے, اور جس میں فرق یہ ہے کہ دن بھر کا روزہ فجر سے شروع ہوتا ہے, زندگی بھر کا روزہ بلوغت سے شروع ہوتا ہے. دن بھر کا روزے میں کھانا پینا منع ہوتا ہے, زندگی بھر کے روزے میں اللہ کی نافرمانی منع ہوتی ہے. دن بھر کا روزہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے, اور عمر بھر کا روزہ چند برسوں کا ہوتا ہے. اور دن بھر کا روزہ مغرب پر ختم ہو جاتا ہے, عمر بھر کا روزہ موت پر ختم ہوتا ہے. اور دن بھر کا روزہ ہم پانی پی کے کھجور کھا کر کھولتے ہیں, اور اگر یہ عمر بھر کا روزہ صحیح سے رکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ جامع کوثر پی کر افطار ہوگا. تو بہرحال یہاں پر بھی کوثر کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے زندگی کو روزے دار کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اگر واقعی ایسی زندگی گزاری تو موت انشاءاللہ عید کی طرح خوشگوار ہوگی. سورہ کافرون میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی انتہائی مخالفت کی. پہلے زبانی کلامی کرتے رہے, اس کے بعد شدید ترین جسمانی پرسیکیوشن کیا, اور جب وہ دھوس اور زبردستی اور ظلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں روک پائے, تو پھر انہوں نے جو ہے سودے بازی اور لالچ کی کوشش کی. اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. گویا آپ کہہ سکتے ہیں سیرت کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کا یہ مشن سٹیٹمنٹ بیان ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو, جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم نہیں عبادت کرتے اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا نا عابدم ما عبدتم, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما عابد, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تو تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین. اب یہ ان میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. انہوں نے بہت کوشش کی کہ بھئی آپ کچھ ہماری مان لیں کچھ اپنی منوا لیں, تو یہ حق اور باطل میں کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. سیرت کے حوالے سے اگلی سورت دیکھیں, سورہ نصر. تو اس میں یہ کہ انجام کیا رہا اس پوری اسٹرگل کا, ایک طرف کفار مشرکین تھے, دوسری طرف آپ تھے, تو اس میں بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کامیاب رہے, آپ کے دشمن ناکام رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشارت ہے فتح کی. ایک رائے یہ بھی ہے کہ مکمل صورتوں میں آخری صورت تھی جو نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور جب آ پہنچی اللہ کی مدد اور جو ہے وہ فتح. ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. فسبح بحمد ربک, تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی ہم کے ساتھ. واستغفر, اور اس سے مغفرت طلب کیجئے. انہ کان توابا, بے شک وہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے. انہوں نے کہا یہ کیسے, اسے کیا ہو گیا, یہاں فتح کی بشارت دی جا رہی ہے اور یہ رو رہے. تو جو ہے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھئی کام مکمل ہو گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کام پورا ہو گیا, معاملہ ختم ہونے والا ہے. تو آگے سورہ لہب اور سیرت کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بیان ہو رہا ہے کہ آپ کے دشمنوں کا کیا معاملہ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں پس منظر میں واقع ہے, جب آپ کو شروع شروع میں آپ ایک ایک فرد کے پاس جاتے تھے اور دین کی دعوت دیتے تھے, لیکن پھر تین سال بعد تقریباً آپ کو حکم ہوا کہ نہیں آپ مجموعہ سے خطاب کریں, تو آپ کو یہ سفر پر تشریف لے گئے اور آپ نے یا وا صباحا کا نعرہ لگا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. عرب میں یہ معاملہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں, جب کوئی اہم اطلاع دینی ہوتی تھی لوگوں کو تو ایسے کہتے تھے دلیل اور یا. ایک آدمی اونچے پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا تھا اور برہنہ ہو جاتا تھا, لباس اتار جاتا تھا, وہاں سے آواز لگاتا تھا وا صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. لوگ سمجھ جاتے تھے کوئی خطرہ ہے, کوئی فوج حملہ کر رہی ہے, اور لوگ دوڑے چلے آتے تھے. تو آپ نے طریقہ وہ اختیار کیا لیکن لباس نہیں اتارا اور آواز وہی لگائی وا صباحا, لوگ جمع ہو گئے سب. تو آپ نے انہیں اللہ سے ڈرایا, پہلے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے بیچ ایک فوج ہے جو حملہ کرنا چاہتی ہے, میرا مانو گے؟ انہوں نے کہا آپ بس صادق الامین ہیں, بالکل مانیں. تو آپ نے پھر انہیں توحید کی دعوت دی, اپنی رسالت کی دعوت دی, آخرت سے ڈرایا. اس پہ ابو لہب تھا, ابو لہب نے کہا تب والا کا الحاظی جمع تھا نا, ہاتھ ٹوٹ جائے تمہارے, اس لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کر لی. تو اس پس منظر میں یہ سورت نازل کی گئی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابھی لاپ کیا وہ بھی برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے.
ماں اگنا انہ مال اما کسب اور نہیں کام آیا اس کے اس کا مال
اور جو کچھ اس نے کمایا جو گنا اس نے سمیٹے.
سیسلا نارن ذاتا لہب پسند قریب وہ ڈالا جائے گا بڑھتی ہوئی آگ میں. ومراتہ حمالتا الحطب
اور اس کی بیوی بھی جو بہت اٹھاتی پھرتی ہے ایندھن. تو یہ حمالا اس کے معنی ایک تو کاٹے جھاڑیاں اٹھانے والا بھی ہوتا ہے اور دشمنی کی آگ بھڑکانے والا اور چغل خوری کرنے والا, یہ ساری چیزیں اس میں تھی. جی دیا حبلم میں مسد اور اس کی گردن میں ایک رسی ہے بٹی ہوئی, ایک ہار پہنا کرتی تھی. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ گٹھا اٹھایا ہوا تھا وہ پیچھے گر گیا اور پھندا لگ گیا اسی ہاتھ سے اور وہ ماری گئی. تو بہرحال اس صورت میں بیان ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ناکام ہیں.
باتوں کی سے قرآن کی اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک دلیل بھی بیان کرتے ہیں کہ اس صورت کے آنے کے بعد 10 سال تک جو ہے ابو لہب جو ہے وہ زندہ رہا, اپنے ہاتھ دکھاتا رہا کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے میرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے اور میرے ہاتھ تو صحیح. لیکن اسے موقع تھا قرآن کو غلط ثابت کرنے کا. وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور میں محمد کو آگے رسول مانتا ہوں اور یہ دیکھو یہ قرآن تو گجواری کہہ رہے ہیں. لیکن وہ ایسے نہیں کہہ سکا, یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے لکھ دیا اس کے سامنے, اس کی زندگی میں کہہ دیا تم برباد ہونے والے, دنیا اور آخرت میں تباہ ہونے والے, اور وہ اسے غلط نہیں کہہ سکتے. اگلی سورت سورہ اخلاص ہے, بہت مشہور سورت. بخاری شریف میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. پس منظر اس کا یہ بیان ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے ان کے سرداران آئے آپ کے پاس, انہوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کا تو نسب ہے, ہمیں پتا ہے یہ کہاں بنا, کہاں گیا, کہاں آیا, کہاں آیا, آپ جو اللہ کی بات کرتے ہیں تو اپنے اللہ کا نسب بتائیں. تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کا ایک بھرپور تعارف کرایا جا رہا ہے اور شرک کا رد کیا جا رہا ہے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ہو اللہ احد, وہ اللہ یکتا ہے, تنا ہے, یگانا ہے, یعنی جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ الصمد, وہ اللہ بے نیاز ہے. صمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے حاجت روائی کے لیے لوگ جس کی طرف رجوع ہوتے ہیں, یا بہت ہی مضبوط پہاڑ جس سے سہارا لیا جائے. لم یلد ولم یولد, لغوی ترجمہ تو یہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. اس کی ترجمانی یہ ہوتی ہے کہ نہ اس کے کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, اور نہیں اس کے برابر اس کا ہمسر کوئی ایک, کوئی کسی بھی طرح اللہ کے برابر نہیں ہے. بہرحال اس صورت سے بعض صحابہ کو خصوصی محبت تھی اور وہ اکثر نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ محبت عطا فرمائے اور توحید پر ہمیں رہتی زندگی آخری سانس تک کاربند رکھے. آگے پھر اب دو صورتیں آ رہی ہیں, یہ دونوں ملا کے معوذتین کہلاتی ہیں, وہ صورتیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ اختیار کی جاتی. تو شیاطین, جنات, جادو, نظر سب سے بچنے کے لیے یہ صورتیں جو ہے استعمال ہوتی ہیں. جامع ترمذی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور نظر لگنے سے پناہ مانگا کرتے تھے, جب معوذتین نازل ہوئی تو سب کچھ چھوڑ کر آپ انہیں سے دم کرنے لگے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب ناساز ہوتی تو معوذتین پڑھ کر آپ پھونک لیتے. اسی طرح آپ کا معمول بیان ہوتا ہے کہ رات سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنے دونوں پتیلیوں پر آپ پھونکتے اور پھر پورے جسم پر جو ہے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہ آپ پھیر لیتے. اسی طرح آپ کی یہ عادت بھی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی آپ یہ عمل کرتے تھے, ایک دفعہ سورہ اخلاص اور پھر یہ معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیتے تھے. ایک بہرحال ان صورتوں کے اعتبار سے ایک روایت ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, لبید بن عاصم یہودی اس کی بیٹیاں تھیں, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور اس سے بس اثر یہ تھا کہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ کھانا کھا چکے لیکن نہیں کھایا ہوتا تھا, پانی پی چکے نہیں پیا ہوتا تھا. تو جو ہے آپ کو پھر خواب کے ذریعے جو ہے بتایا گیا, آپ جو ہے نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت تھے کہ دو شخص آئے, ایک آپ کے سرانے کھڑا ہو گیا دوسرا آپ کے پائے, یہ فرشتے تھے. اور انہوں نے سوال جواب کیے کہ بھئی انہیں کیا ہوا ہے, دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے. اس نے پوچھا کس نے کیا, اس نے کہا لبید اور اس کی بیٹیوں نے. اچھا وہ جادو کا سامان کیا ہے, بتایا گیا فلاں کنویں میں فلاں درخت کے جو ہے جڑوں میں اسے رکھا گیا. اس طرح آپ پر کھولا گیا اور وہ جب چیزیں نکالی گئیں تو اس میں ایک تو موم کا پتلا بنا ہوا تھا اور اس میں 11 سوئیاں گڑی ہوئی تھیں, اور اسی طرح جو ہے وہ بال لے کر اس میں جو ہے 11 گیٹھیں لگی ہوئی تھیں. تو یہ جو صورتیں ان کی ٹوٹل 11 آیات ہیں. تو آپ نے پھر ان صورتوں کو پڑھنا شروع کیا ایک آیت آپ پڑھتے تھے تو ایک سوئی نکل جاتی تھی، ایک گرہ اٹھ جاتی تھی، اس طرح جو ہے وہ اثر ظاہر ہو گیا. بہرحال ان صورتوں میں آپ غور کریں گے تو سورہ فلق جو ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہوئی اور پھر چار شرور سے اس میں اللہ کی پناہ مانگی ہے، جبکہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان ہوئی ہیں، ایک شر سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی. فرق اتنا ہے کہ سورہ فلق میں جو خارجی شرور سے پناہ مانگی ہے اور سورہ ناس میں اندرونی داخلی شر سے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے صبح کرنے والے کے صبح کرنے والے رب کی. من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا، نہیں جتنی مخلوق پیدا کی ان میں جو بھی شر ہے، بہت ہی جامع الفاظ ہے، ہر شے کے جو ہے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، کہ اکثر یہ برے کام جو ہے یہ برائی اور شیطانی کام یہ رات کے اندھیروں میں ہوتے ہیں، تو خصوصاً اس کا ذکر آ گیا، ورنہ آپ دیکھیں گے یہ دوسری آیت ہی کفایت کرتی، جس میں کہا گیا من شر ما خلق، ہر قسم کا شر جو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہر اور خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے. یہ ایرانی ایک تصور تھا کہ خیر کا خدا اور ہے اور شر کا خدا اور، لیکن قرآن کہتا ہے خیر ہو یا شر ہو دونوں اللہ ہی کے اختیار میں، اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا اور وہی اس سے بچانے والا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اب یہ جادو ٹونے جو بھی ہوتے ہیں ان سب قسم کے شرور سے پناہ ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ایک تو یہ کہ جو عمومی اور سب سے ازلی ابدی ہمارا حاسد دشمن ہے وہ تو شیطان لعین ہے، اور حاسد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نعمت جو اسے حاصل ہے یہ اس سے چھن جائے، اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے پاس نعمت دیکھتا ہے تو یہ خواہش کرتا ہے یہ نعمت میرے پاس بھی آ جائے، لیکن حاسد کہتا ہے کہ میرے پاس آئے نہ آئے اس کے پاس نہ آئے، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کے لیے پھر سازشیں کرتا ہے، تدبیریں چلاتا ہے. تو ان سب سے جو ہے اس صورت میں اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی اللہ کی پناہ میں انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے. اسی طرح اگلی صورت سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. اب یہ جو ہے تین یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات، اور پھر پناہ کس کے خلاف لی جا رہی ہے. من شر الوسواس الخناس، یعنی اس شیطان کے شر سے جو چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈال کے یعنی چھپ جاتا ہے، نظر آتا نہیں انسان کو. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں. من الجنتی والناس، اور جو جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. اس کی اپنی ذریت و اولادیں بھی ہیں، اور اسی طرح جو جن و انس شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں وہ بھی پھر جو ہے یہ وسوسہ اندازی کرتے ہیں. وسوسہ کہتے ہیں کسی گناہ یا برائی کے خیال کو ڈال دینا، اور احادیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون. اسی طرح روایت ہے کہ شیطان کی تھوتنی انسان کے دل پر رکھی رہتی، اور جیسے یہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے شیطان اس میں وسوسے پھونکنا شروع کر دیتا ہے. تو اصل میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کا ذریعہ وہ دعا میں ذکر ہے، اللہ یاد رہے گا تو شیطان سے بچے رہے گا. اور خالی گھر، یا آپ کے خالی گھر وہ ویسے ہی جو ہے ویرانہ ہوتا ہے، اور اسی طرح خالی دل وہ شیطان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور شیطان پھر اپنی وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. اب بہرحال یہ قرآن کی آخری صورت ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پہلی صورت آخری صورت میں بھی ربط ہے. قرآن کا آغاز اختتام دونوں دعاؤں پر ہے، پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، آخری صورت یہ سورہ ناس ہے، اور اس میں کافی قریبی ربط ہے. سورہ فاتحہ شروع ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ سورہ ناس ہے، وہاں اللہ کا ذکر حمد اور تعریف کے ساتھ، اور وہاں رب العالمین کہا گیا، اور یہاں قل اعوذ برب الناس، یہاں رب الناس کا ذکر ہے یعنی انسانوں کا رب. وہاں پر پھر الرحمن الرحیم کے ساتھ مالک یوم الدین ہے، وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یہاں پہ ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا مالک. وہاں پھر تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور یہاں پہ الہ الناس عبادت الہ کی ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے اسی الہ سے جو ہے جو تمام انسانوں کا الہ ہے اس سے پناہ مانگی جائے۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا تھی کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، اور جو گمراہ نہیں ہوئے، اور یہاں پر شروع سے پناہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ وسوسہ کرنے والے شیطان سے بچا، جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے جو جنوں انسانوں میں سے۔ تو آپ دیکھیں گے اول آخر جو ہے وہ دعا پر اختتام ہو رہا ہے۔ اب الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں محض جو ہے وہ 23 راتوں میں پورے قرآن سے گزریں، لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کے کچھ حقوق ہیں ہم پر، یعنی ایک دفعہ پڑھنا اس کا کافی نہیں۔ اور بحری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والوں، لا تتوسدوا القرآن، دیکھو قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا، بتلو آپ کا تلاوت ہی آنا لئی وانا نہار، بلکہ اس کی تلاوت کرو رات اور دن کے اوقات، بخشو اسے خوب چار دام کے عالم میں پھیلاؤ، بتدبر فی، اور اس کے اندر گہرا غور و فکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے پانچ جو ہے حقوق ہیں، جو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے اتنے حقوق ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے ابھی تک جو قرآن پڑھا ہم نے یہ بھی سمجھا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں وہ نعمت نہیں ہے اگر جو ہے وہ ہدایت نہ ہو، اور ہدایت کا منبع اسے چشمہ وہ قرآن ہے۔ اس لیے اصل نعمت جو ہے یہ قرآن ہے، جس کے ذریعے انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور ہر نعمت سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ اگر بادشاہت ہو ہدایت نہ ہو تو آدمی نمرود بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، مال و دولت ہو ہدایت نہ ہو تو آدمی جو ہے قارون بن جاتا ہے، شداد بن جاتا ہے، اور لمبے چوڑے جسم ہو، طاقت ہو، لیکن ہدایت نہ ہو تو قوم عاد والا حال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی ہو کہ پتھروں کو تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر محل بناتا ہو، لیکن ہدایت نہیں ہو تو قوم سمود والا حال ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے قیمتی دولت یہ دولت ہے قرآن کی۔ تو اس پہ پہلی چیز یہ کہ مانا جائے یہ اللہ کا کلام، اور یہ صرف زبان سے ماننا نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں جو قرآن کے حرام کو حلال کر لے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے، قرآن ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا، کچھ چیزیں آئی جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، کچھ چیزیں آئیں جن سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، تو ہمیں اب یہ نہیں کہ بس ہو گیا اور بس اب دعا کرو جی اور اپنے گھر کو جاؤ۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، قرآن نے کتنی باتیں بیان کی، ہم میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اس میں، خدا خواستہ ہمارے اندر وہ خرابیاں تو نہیں ہے جو اللہ کے نافرمان بندوں کی، کہیں یہ کیسا ایمان ہے ہمارا کہ قرآن ایک چیز کو منع کر رہا ہے، اللہ ایک چیز سے روک رہے ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر اللہ کی نافرمانی والی بات۔ اسی طرح جو ہے پھر دوسرا قرآن کا یہ کہ اسے روزانہ پڑھا جائے، جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت، ایک وقت کھانا نہیں کھاتے کیسی بے چینی اور پریشانی رہتی ہے، اور پورا دن نہ کھائے تو پھر کمزوری طاری ہو جاتی ہے، اسی طرح روح کو بھی طاقت چاہیے، اور اسے مضبوط کرنے کے لیے اس کی خوراک کے قرآن، تو روز قرآن پڑھیں۔ آج ہم یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں جائے گا کہ ہم نے قرآن کا مطالعہ نہ کیا۔ صحابہ اس کی قدر کرنے والے تھے، تو وہ تو ہم جانتے ہیں کہ ایک ہفتے میں قرآن کی تکمیل کر لیتے تھے، پورا قرآن جو ہے وہ تلاوت کر لیتے تھے، چلے ہم کم سے کم ایک پارے پر تو آئیں یا چلے کچھ آیات ہی پر آئیں، لیکن ہم کم سے کم روز کا معمول بنائیں کہ ہمارا کوئی دن ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ پھر تیسرا یہ کہ قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے بھی سمجھ لیں کہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں تلاوت کے آداب ہیں، کچھ تو ظاہری آداب ہیں جن کا ہم خیال کر لیتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، قبلہ رخ بھی بیٹھ جاتے ہیں، ادب سے جو ہے وہ قرآن کو کھولتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں، لیکن اس کی کچھ باطنی آداب بھی ہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے اللہ کی احکامات معلوم کرنے کے لیے، اور خود اس کی اتباع کرنے کے لیے کہ جو اس میں حکم ہوگا میں اسے مانوں گا، جس چیز سے روکا جائے گا اس سے رکوں گا، اور جو صاحب قرآن ہے اور جس کا یہ کلام ہے اس کی عظمت کا احساس بھی دل میں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ اسے پڑھنے کے لیے بھی کچھ علوم کی ضرورت ہے، بعض دفعہ آدمی میں بڑا احترام ہوتا ہے، بڑا تقدس ہوتا ہے، لیکن وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس سے غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ اب قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے علی قلبک، آپ کے قلب، آپ کے دل پر، لیکن اگر کوئی قاف صحیح طرح نہیں نکالے تو یہ کیا ہو جاتا ہے، کل پڑھیں گے آپ تو کتے کے معنی آ جاتے ہیں، معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں شوق دے کہ ہم ان مضامین کو سمجھیں، اس کے لیے یہاں کئی دفعہ میں نے اعلان کیا اللہ تعالیٰ ہمیں شوق بھی عطا فرمائے. یہ ایک سالہ رجوع القرآن کورس جو ایک سالہ بھی نہیں ہے, 8 مہینے 10 مہینے کا, اور فری ہے اور بہت اچھا ماحول ہے, کارپیٹڈ ہے اور اے سی لگے ہوئے ہیں اور ملٹی میڈیا اور ہر طرح کی جدید سہولتوں کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بالکل الف با سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا سیکھ لے آدمی, پھر ترجمے کی کوشش کرتے ہیں, عربی گرامر بالکل بیسک سے شروع کرتے ہیں, اور 8-10 مہینے میں جو ہے وہ اسے کوشش کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی کسی بھی لفظ پر انگلی رکھے نا تو وہ 3 ہی ہو سکتا ہے, یا تو وہ اسم ہوگا یا فیل ہوگا, اگر یہ دونوں نہیں ہے تو وہ حرف ہے. بس یہ پہچان کرنی ہوتی ہے کہ یہ عربی اتنی آ جائے کہ جب قرآن کو پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو تو ایک موٹا موٹا ترجمہ آ جائے. اسی طرح پھر کچھ مقامات ہیں جنہیں ہم منتخب نصاب کہتے ہیں. یہ جو سورہ اثر میں نے پڑھی اس میں نجات کے کم از کم 4 لوازم بیان ہوئے تھے, تو یہ کب ہم ان پر عمل کریں گے؟ زندگی گزرے چلی جا رہی ہے, تو کم سے کم ہم سیکھیں تو کہ بھائی کم سے کم کیا کریں کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچیں. تو اس کے لیے پورے قرآن سے جو ہے وہ تقریباً 40 گھنٹے کا آپ کہہ لیں, یا اگر آپ اسے ویسی مقدار میں دیکھیں تو تقریباً 4.25 پاروں کے برابر ایک نصاب جمع کیا گیا ہے, اور جو اسی کی تشریح پر ہے سورہ اثر کے, اور وہ جو 4 لوازم آئے کہ ایمان حقیقی کیا ہوتا ہے, عمل صالح کیا ہوتا ہے, تواصب الحق کیسے ہوگی, تواصب الصبر کے لیے کیا کرنا ہوگا, وہ پورا جو ہے 8-10 مہینوں میں سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی کم سے کم پر تو آ جاؤ. اعلیٰ کی تو بات ہی نہیں ہوئی کہ آخرت میں نجات تو ہو جائے. اسی طرح سے سیرت کی کا مطالعہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری, آپ کی کیا کیا قربانیاں تھیں, سیرت صحابہ بیان ہوتی ہے, پھر فقہ پڑھایا جاتا ہے کہ نماز روزہ حج زکات جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں ان میں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے, فرض کیا ہوتا ہے, واجب کیا ہوتا ہے, مستحب کیا ہوتا ہے, مکروہ کیا ہے, حرام کیا ہے, یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں تاکہ آدمی اپنی زندگی کو کچھ بہتر کرے. اور تو میں آپ سے درخواست ہے کہ اس طرف توجہ دیں, وقت نکالیں, وقت نہیں ملے گا کبھی. لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ کام ہو جائے, یا آپ پوچھیں ان سے, ہمارے کچھ ساتھی تھے وہ کہتے تھے ریٹائر ہو جاؤ تو آؤں گا, لیکن جب ریٹائر ہوئے تو پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئے, وہ سارے گھر کے کام دن میں آ جاتے ہیں, بل بھی وہ جمع کرا رہے ہیں, پوتوں کو لے جا رہے ہیں, پوتیوں کو اسکول اور وہاں سے واپس لے کر آ رہے ہیں, گھر کے دھوبی آ رہا ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ کبھی بھی آدمی فارغ نہیں ہو. تو جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا آپ کی مصروفیت بدلتی رہے گی, تو وقت تو نکالا جاتا ہے. آج ہم اپنے اہم کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو قرآن کے لیے کیوں نہیں نکال سکتے؟ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کے علوم کو ہم شوق سے سیکھیں, ایک طالب علم کے سے مزاج کے ساتھ جا کر بیٹھیں, کاپی پین ہاتھ میں رکھیں, چیزیں سیکھیں, اللہ سے دعا کریں, اس میں محنت کریں. تو بہرحال یہ قرآن کے یعنی ابتدائی حق ہی ہم صحیح ادا نہیں کر رہے اس کے پڑھنے کا, تو آگے تو اور بھی بات ہے. تو پہلی بات میں نے آپ سے کہی کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ کی کتاب ہے, اسی وقت ہوگا جب ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے اور اس کے حلال کو حلال سمجھے ہوں گے, اس کے حرام کو حرام ٹھہرا رہے ہوں. پھر یہ کہ روزانہ پڑھیں قرآن کو, سیکھیں کیسے پڑھا جائے. پھر تیسرا آپ یہ کہ اسے سمجھیں کہ اس میں کہا کیا گیا, تو اس کے لیے عربی گرامر بھی وہاں ہو رہی ہے. پھر قرآن کے جو پورا یہ دورہ جو آپ نے اس طرح سنا ہے تو ڈاکٹر زہرا خان صاحب کا دورہ بھی سنایا جاتا ہے, اور پھر اس کے مختلف مقامات کی اور زیادہ تشریح کی جاتی ہے, تو سمجھے اس میں کیا احکامات ہے. پھر چوتھا کام ہے اس پر عمل کا. عمل دو طرح کا, ایک انفرادی عمل, قرآن بعض چیزوں میں کہتا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, عبادات کی پابندی کرو, جھوٹ نہ بولو, اس پر فوراً عمل ہو سکتا ہے. لیکن قرآن کے کچھ احکامات ہیں جو اجتماعیت سے متعلق, معاشرے میں عزت اور ذلت کا معیار تقویٰ ہونا چاہیے, یہاں تو رکیہ بنا ہوا ہے تو یہ کوئی اکیلے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی اور یعنی ختم کی جائے, لیکن یہ تو اپنے گھر میں تو آدمی کوشش کر سکتا ہے, پورے معاشرے میں اکیلا کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت. آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنے احکامات ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ اللہ کا حکم کو چھوڑ رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں وہ لا ہی نہیں, اب چور کے ہاتھ کاٹو, یہ صرف پڑھنے کے لیے, یا ہم خود تو پکڑ کے چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے, اس کی تو شریعت بھی اجازت نہیں دے رہی. تو اس کے لیے ایک نظام کو غالب کرنے کی جدوجہد چاہیے. تو جو قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ ملیں اور پھر مل کر کوشش کریں کہ نہ صرف یہ کہ قرآن ہماری انڈیویجول زندگی میں آئے بلکہ ہماری اجتماعی زندگی میں آئے, تاکہ پورے معاشرے میں اس کی خیر و بھلائی. اسی طرح پھر پانچواں حق قرآن کا یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. وہ بات آ گئی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی, انہیں ساری انسانیت کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا آخری اور مکمل کلام ہے جو دیا گیا. اب کسی نبی نے نہیں آنا, اور اب اللہ اور عوام الناس کے درمیان جو ہے درمیان میں کون ہے جس کے پاس یہ کتاب موجود ہے اور شریعت موجود ہے اور قرآن و سنت لے کر بیٹھا ہو, وہ یہ امت ہے. تو یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہندو جہنم میں جائیں گے اور عیسائی جہنم میں جائیں گے اور بدھسٹ جہنم میں جائیں گے, لیکن اگر انہوں نے کہا کہ اللہ یہ لوگ مسلمان یہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے تیرے دین کو, انہوں نے ہم تک پہنچایا نہیں, تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا ہمارا جنت پہ جانا. تو اس لیے قرآن کا پانچواں حق ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. اور آپ پڑھائیں اچھے قوموں کا تو ذکر بالکل قریب قریب اور اسی ترتیب سے ہے, تین قومیں وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزری اور تین وہ جو ان کے بعد گزری. تو اس میں آپ دیکھیں ہر واقعے میں ایک رسول آتے تھے اور وہ ایک دعوت دیتے تھے. اس کا آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار میرے ذاتی کام کے لیے نہیں اللہ کے کام کے لیے اللہ کے دین کے لیے. اور اسی معاشرے میں جو نیک اور صحیح لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے نحنو انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار, کوئی ذاتی کام تھوڑی ہے, یہ تو اللہ کا کام. جس میں ہر رسول نے آ کے یہ دعوت دی. اور پھر ہوتا کیا تھا کہ معاشرے کے اچھے لوگ رسول کے ساتھ ہو جاتے اور یہ اچھائی جب آرگنائز ہوگی تو برائی کا مقابلہ ہو سکے گا, ایک آدمی برائی کو ختم نہیں کر سکتا, لیکن یہ نیک لوگ مل جائیں تو برائی پہ پنپ نہیں سکتی. آپ معاشرے کا حال دیکھیں, یہ تو ہم ابھی ہم لوگ جو نچن بیٹھے اور مطمئن ہیں آرام سے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھتے کی پرچیاں نہیں آئی, ہمارے کاروبار پر جو ہے کوئی آ کر کھڑا نہیں ہوتا کہ اتنا مجھے دیا کرو, یا ہماری بہن اور بیٹی پر ابھی کسی محلے کے بدماش کی نظر نہیں پڑی. مطلب انہوں سے پوچھیں جو ان کربوں سے گزر رہے ہیں ان کے لیے زندگی کیسی دشوار اور مشکل ہے, انہیں اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے لگا کر قرآن سیکھنے کا جو ہے موقع ملے, کیونکہ معاشرہ ایک باطل نظام وہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک طرف ناجائز اور دولت کے انبار ہو جاتے اور وہ دولت کی ریل فیل میں آدمی جو اللہ کو بھول جاتا ہے آخرت کو بھول جاتا, اور دوسری طرف فاقہ اور مفلسی اس انتہا پہ پہنچ جاتی ہے کہ لوگوں کے پاس دین کے لیے آخرت کے لیے فکر کرنے کا وقت نہیں ہوتا. ان کا سب سے بڑا مسئلہ دو وقت کی روٹی ہوتی ہے, ان کے بچے بھوک میں پڑے ہوتے ہیں, ان کی ماں دوائی کے لیے ترس رہی ہوتی ہے, تو گھر وہ ان کے پاس بس وہ کولو کے بیل کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس معاشرے کے لیے کون فکر کرے گا, کون نکلے گا؟ یاد رکھیں ذاتی نیکی پر نجات نہیں ہے. کتنی دفعہ پڑھا ہے سورہ آراف کا 21واں رکوع ہمارے سامنے تھا اور صحاب سب کا واقعہ کہ وہ جو لوگ جو ہے کیاریاں کھود کے اور مچھلیاں جمع کرتے رہتے تھے بڑے بڑے حوضوں میں, تو ان کے ساتھ کیا کیا اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دی. اور صرف اس قوم میں ایک وہ تھے جو صرف اپنی عبادت تک تھے اور ایک وہ لوگ تھے جو خود عبادت کرتے تھے اور اس طرح ان لوگوں کو منع کرتے تھے, تو نجات صرف انہیں کو ملی. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے, قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا پورا میسج ہے جو ہم سے گزرا. تو جتنے انبیاء اور رسول آئے سب نے نیک لوگوں کو آرگنائز کیا, انہیں اکٹھا کیا, کہ اللہ کی مستقل سنت رہے گی کہ وہ حق اور باطل کو بھڑا دیتا ہے, ان کا تصادم ہوتا ہے, پھر حق جو ہے وہ باطل کا سر کچل کر رکھ دیتا ہے. تو ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ہم جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم باطل کو للکارنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یاد رکھیں محض جو ہے وہ کچھ وقت گزارنے کے لیے اور ثواب کے لیے قرآن پڑھ لینا جو ہے اس سے نجات نہیں ہو سکے گی, یہ بہت مشکل معاملہ ہے. جتنا آدمی جو ہے وہ جانتا رہتا ہے وہ اور زیادہ جو ہے اس کا ذمہ داری ہوتی رہتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ جاننے والے بچیں, یعنی وہ آپ نے سن لیا کہ قیامت میں قدم مل نہیں سکیں گے جب تک پانچ باتوں کا جواب نہ دے لے, اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو علم حاصل کیا اس کا کتنا عمل کیا, لیکن اگر علم حاصل ہی نہیں کیا تو یہ تو قرآن سے رخ پھیرنا ہے, اور یہ مہجوری ہے, قرآن میں یہ آتا ہے کہ قرآن کی طرف سے رخ پھیر لیا جائے اور قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دی جائے کہ اس کے لیے آدمی کچھ وقت نکالے. تو بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے اور صرف جو ہے اپنا بیوی بچے اور صرف جو ہے اپنی کمائی کا ہی ہم فکر نہ کریں, ہم اس دین کی فکر کریں اور دین کے تقاضوں کو سمجھیں, اپنے آپ کو وہاں جج کریں اور ایک اجتماعیت کو اختیار کریں. دیکھیں ہر کام اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے, آپ اکیلے آفس اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے, آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے پوری, وہ مل کر پھر کاروبار کرتی ہے, پھر جا کر ترقی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے دین کا تقاضا اجتماعیت. اور میں آپ کو بتا چکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 غزوات ہیں اور 54 سرایا ہیں اور جو ہے سینکڑوں صحابہ کی شہادتیں ہیں اور اس کے بعد یہ دین غالب تھے, اور صحابہ نے اپنی جانیں لگا دی جو خلفاء راشدین کا دور ہے اور اس دین کی عمارت کو مضبوط رکھا اور اسے قائم رکھا. پھر آہستہ آہستہ اس میں زوال آیا, بنو امیہ کے 100 سال, بنو عباس کے 500 سال, سلاطین عثمانیہ کے 700 سال, یا آ کے 1924 میں آ کر خلافت کا نظام ختم کیا گیا.
اور اب ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، ہم تو ایک بھیڑ ہے، ایک موب بنا ہوا ہے مسلمان، ہر جگہ جہاں گولی چلتی ہے سامنے مسلمان ہوتا ہے، کہیں سے چادر پھینکی جاتی ہے تو مسلمان بہن ہوتی ہے، پورے پورے شہر روندے جا رہے ہیں اور قتل عام کیا جا رہا ہے، کون مر رہے ہیں؟ سب مسلمان مر. تو ابھی بھی اگر ہمیں ہوش نہیں آئے گا تو بدترین یہ جو سزا مل رہی ہے اس وقت اپنے اصل تقاضوں سے بسپائی کی، تو ہم کون سے انوکھے لوگ ہیں کہ ہمیں یہ سزا نہ ملے؟ تو شدید خطرہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ملیں اور ذرا غور کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کون سی جماعت. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آسان تھا، جو نبی کے ساتھ ہے وہ الجماعت میں، جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ حزب الشیطان میں. لیکن آج ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تنظیم اسلامی ہی حزب اللہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں بھی اور بھی لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی کے ساتھ جڑے. اب جو بھی اس میں چند چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، پہلا کام یہ دیکھیں جو بھی جماعت کام کر رہی ہے اس کا دین کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ ایک جز پر کام کر رہی ہے یا وہ کل دین کی بات کر رہی ہے. دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی کتاب سے تعلق کتنا ہے، انہوں نے اپنی اپنی کتابیں بنائی ہوئی ہیں اور کچھ چیز کچھ خلاصہ لے کے اس پر بات کر رہے ہیں، یا اللہ کی کتاب اور رسول کی تعلیمات جو ہے اسے سامنے رکھا. پھر تیسری چیز یہ دیکھ لیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح وہ یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ سنت کے مطابق ہے، کیا ایسا سنت سے سیرت صحابہ سے ثابت ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. پھر چوتھی چیز یہ کہ آپ ان کے کافرین میں بیٹھیں، عوام تو والنٹیئر ہے جو دین کا کام کر رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ، وہ تو پورے اخلاص کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ قیادت میں ہوتا ہے. آپ ذرا غور کریں، ان کی دنیا داری تو نہیں چل رہی ان جماعتوں کے ساتھ. تو وہ اب انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ خلوص کی خوشبو بھی محسوس کر لیتا ہے اور بدنیتی کی بھو بھی اسے محسوس ہو جاتی ہے. اس کے بعد جتنا وقت آپ اس طرح مختلف جماعتوں میں لگائیں گے تحقیق میں، انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اس میں جو آپ کے اخراجات آئیں گے وہ بھی جہاد کی سبیل اللہ کے مد میں. لیکن پھر کسی کے ساتھ جڑیں، کیونکہ جب آدمی لوگ کہتے ہیں ہم سب کے ساتھ ہیں، تو جو سب کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. جہاں دل چاہتا ہے وہاں جاتا ہے، جہاں دل نہیں چاہتا وہاں نہیں جاتا. اب جب بھی جیسے یہی پروگرام لے لیں تو یہ صرف یہاں آ کے بیٹھ کے سننا تو اصل بات نہیں، لوگوں نے دعوت دی ہے، یہاں صفائی کا معاملہ ہے، چائے کا انتظام ہے، پھر نیچے گاڑیاں پارک ہو رہی ہیں ان کا انتظام ہے، ایک مدرس کو بلایا گیا ہے، کئی لوگ مل کر کوشش کرتے پھر جا کر وہ کوئی پروگرام جو ہے وہ پاتا ہے. تو ہم جو ہے سمجھتے ہیں ہم سب کے ساتھ ہیں، بس گھر میں رہتے ہیں، جب موڈ ہوا آ گیا موڈ ہوا نہیں ہے، تو یوں کام نہیں چلتا. تو ہم کوشش کریں کہ بھئی یا اب تین ہی سچویشن ہو سکتی ہیں زندگی، یا تو ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہوتے کہ دین غالب ہوتا اور مسلمانوں کا ایک خلاف خلیفہ ہوتا، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آپ بھی دین میں شامل ہیں، آپ خلیفہ کی بیعت کر لیں اور چاہیے آپ کی زندگی. دوسرا دور یہ ہو سکتا ہے کہ دین غالب نہ ہو، کوئی مسلمانوں کا خلیفہ نہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کی کوشش کر رہے ہیں، کون سی جماعتیں ہیں جو دین کے غلبے کی فکر رکھ رہی ہیں اور دوبارہ سے خلافت کا معاملہ غالب کرنا چاہے. وہ 8-10 ہوں گی، انہیں آپ ٹٹول لیں، ان میں جو بہتر ہے اس میں شامل ہو جائیں. لیکن پرفیکٹ جماعت کوئی نہیں ہوگی، نبی کی جماعت بھی اس طرح پرفیکٹ ہی تھی. غزوہ احد کے موقع پر 300 افراد واپس چلے گئے تھے، جو منافقین کا ایک طبقہ جو ہے وہ وہاں پہ بھی تھا. تو حزب اللہ کے اندر حزب الشیطان بھی رہتا ہے کچھ، لیکن آپ غور کریں جو مناسب لوگ رکھتے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں. یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تیسرا کام کیا ہے؟ آپ ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں دین غالب نہیں ہے، خلافت کا نظام نہیں ہے، اور جتنی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں سب بیکار ہیں. اب کیا کریں؟ اب کیا نجات ہو جائیں گی بغیر کچھ کے؟ اب پھر خود کھڑے ہو، خود لوگوں کو جمع کرے ہو، یہ کام کریں، بغیر کام کیے نجات نہیں ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دیتا سکھایا. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ جہاں بہت ساری اور جماعتیں، وہاں آپ تنظیم اسلامی پر بھی غور کریں، ہمارے ساتھیوں سے بات کریں. لٹریچر ہم نے کوئی چھپا کر نہیں رکھا، سب یہاں کتابیں رکھی ہوئی، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، وہ بات آ بھی گئی کہ وہ سنت سے اخذ کرتا ہے، دین کی دعوت دینا، جو دعوت قبول کرے انہیں منظم کرنا، ان کی تربیت کرنا، پھر صبر کرتے رہنا، جب ہاتھ میں طاقت آ جائے تو اقدام کرنا. اب مسلح تصادم ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں فیزیبل نہیں ہے، حالانکہ حلال ہے کہ دین کے مخالفوں سے قتال کیا جائے، لیکن کیونکہ سامنے بھی کلمہ گو مسلمان، ان کے لیے اجازت نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پر امن لیکن منظم احتجاج کے ذریعے کام ہو سکتا ہے. تو آئے دیکھیں، ڈسکس کریں، اور کوئی جماعت اچھی لگے تو وہاں چلے جائیں، لیکن یہ صرف گھر میں بیٹھنے سے نجات نہیں ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے.
سب سے پہلے تو یہ کہ اس پر ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، توفیق دی کہ ہم اس کی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے جہاں جمع ہوتے رہے اور ہم نے ایک وقت لگایا یہاں پر اللہ کی کتاب کے ساتھ. پھر یہ کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ شخص اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اس پروگرام کے پورے ناظرین جو ہمارے ہمایوں بھائی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اور پھر جتنے ساتھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نام تو میں نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ ان سب کے اخلاص کو برقرار رکھے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں سے واقف ہے، تو بہرحال ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو قاری صاحبان یہاں رہے، ماشاء اللہ اب نوجوان ساتھی ہیں، عثمان بھائی ہمیں فرض نماز پڑھاتے رہے، اسی طرح قاری بلال ہیں، قاری ابراہیم ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مزید جو ہے انہیں ترقی عطا فرمائے، اپنی کتاب سے وابستگی عطا فرمائے. اسی طرح خواتین میں بھی جو ہے ایک نازمہ ہوتی ہے، وقت سے پہلے آنا، وقت سب کے بعد جانا اور پورا معاملہ سمیٹنا، تو ان کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اے اللہ ہماری قبر سے ہماری وحشت اور پریشانی کو دور فرما. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اے اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدا و رحمہ، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے، ہمارے لیے نور بنا دیجئے، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہم ذکرنا منہما نسینا، اے اللہ ہمیں اس میں سے یاد کرا دیجئے جو کچھ ہم بلا بیٹھے. وعلمنا منہما جاہلنا، اور ہمیں اس میں سے سکھا دیجئے جو کچھ ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی. وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے اے تمام جہانوں کے پروردگار. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے. وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے. وقینا عذاب النار، اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچائیے. اللہم آئنا علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، اے اللہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، بہترین طرح اپنی عبادت کرنے پر. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس ہدایت عطا فرمائی. وما کنا لنہتدی، اور ہم نہ تھے ہدایت یافتہ ہونے والے. لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما ہدایت دینے کے بعد. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک اللہ بہت عطا فرمانے والے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تنظیم اسلامی کے امیر حافظ عاقب شہید صاحب، اسی طرح ناظم اعلیٰ اور تمام عمرہ حلقہ جات، معاونین عمرہ و نقبہ، اور اسی طرح ہمارے تمام رخبہ اور رفیقات سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. ان سب کو ایمان عمل صالح جو ہے عطا فرمائے، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیصلوں میں برکت پیدا فرمائے، ہم سب ساتھیوں میں باہمی محبت الفت پیدا فرمائے، اور تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ پر اپنا فضل و کرم فرمائے، خصوصاً ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا فضل و کرم فرمائے، انجینئر نوید احمد صاحب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. دعا فرمائیے کہ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں پالا جبکہ ہم چھوٹے تھے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رشتہ داروں کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ ہم سب کے جو جتنے رشتہ دار ہیں، ہمارے تمام چچاؤں، پھپھیوں، ماموں، خالاؤں، بھائیوں، بہنوں اور باقی تمام رشتہ داروں پر اپنا فضل و کرم فرمائے. اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہمیں جو بچے اور بچیاں اچھے رشتوں کی امید سے، اللہ نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے. اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کی زندگی کو خوشگوار بنا. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور طیب روزگار عطا فرمائے. اللہ ہم میں جو مقروض ہیں، اللہ انہیں قرض سے خلاصی عطا فرمائے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ہم میں جو پریشان حال مصیبت زدہ افراد ہیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے. دعا فرمائیے کہ اللہ ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کو اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے. آمین. اے اللہ ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کی محبت کو بڑھا، اے اللہ انہیں اپنے سسال والوں کی آنکھوں کا تارا بنا، اے اللہ انہیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما. ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں ہماری اولادوں کو ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا. اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اے اللہ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے، اے اللہ جو انجانے میں کیے، جو ہمیں یاد ہیں، جو ہم بلا بیٹھے، اے اللہ آپ ان سب سے واقف ہیں. اللہ ہمارے کل گناہوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں اپنی زندگی اللہ آپ اپنی مرضی کے مطابق گزارنے والوں میں بنا. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنے رسول کی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی کتاب سے محبت عطا فرما. اے اللہ اپنے دین سے محبت عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری تمام فکروں غموں کو دور فرما. اے اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما. اے اللہ ہم نے جو رمضان میں روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، صدقات کیے ہیں، اور جو تیری کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اللہ اس سب کو قبول فرما. اے اللہ اس میں جو خامیاں خطائیں ہو گئی ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ ان سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں آئندہ بھی نیکی کی توفیق برقرار فرما. اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ اندرونی بیرونی تمام اندیشوں سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام عالم اسلام پر اپنا فضل فرما. اے اللہ شام، افغانستان، عراق، یمن، بوسنیا، کوسوو، لبنان، فلسطین، مصر، کشمیر، برما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ جو جو جہاں جہاں تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما. اللہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو جو جہاں جہاں تیرے دین کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو انہیں پر الٹ دے. اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما. اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اللہ جو دعا ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، ان کے مسائل کو دور فرما. اللہ تو ہم سے بڑھ کر ہماری ضروریات سے واقف ہے. اللہ ہمیں خیر عطا فرما. اللہ ہمیں بھلائی عطا فرما. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ. اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہر خیر عطا فرما. اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. اللہ انہیں نیک بنا. اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ. اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. اللہ خاتمہ بالخیر فرما. اللہ قبر کی وحشتوں سے ہماری مدد فرما. اللہ حشر کے دن کے خوف سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ حساب کتاب آسان فرما. اللہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما. اللہ جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمت عطا فرما. اللہ جہنم کی تمام حالانکیوں سے محفوظ فرما. اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.